تو اب آپ دیکھیں قرآن پاک پہ غور فرمائیں کہ جب حضور پاک نے بیعت لی تھی حدیبیہ میں جو آپ پڑھ چکے, تو اس بیعت کو اللہ نے کتنی بڑی عظمت دی کہ ان الذین یبایعونک, میرا مدنی محمد مصطفیٰ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں, انما یبایعون اللہ, یہ میرے نبی آپ کی بیعت نہیں کر رہے, یہ تو میری بیعت کر, کیونکہ آپ تو میرے لیے بیعت ہیں, اور ان کو میں نے اتنی عظمت بخشی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ جب آپ ان کی بیعت کر رہے تھے تو ایک تو آپ کا ہاتھ تھا, ایک صحابی کا ہاتھ تھا اور ان پر میرا ہاتھ تھا, یعنی اللہ نے اس کو اتنی عزت و عظمت بخشی. اسی لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خیبر کے لیے تیاری کی تو آپ نے فرمایا کہ غزوہ خیبر میں صرف وہ لوگ میرے ساتھ جائیں گے جو حدیبیہ میں تھے. اب جو لوگ حدیبیہ میں نہیں آئے تھے, جو عرب رہ گئے تھے, ان کو پتا تھا کہ 1400 آدمی ہیں اور کوئی تیاری نہیں ہے اور مکہ جا رہے ہیں اور دشمن نے ان کو واپس تھوڑے آنے دینا ہے, تو ڈر کے مارے نہیں آئے تھے. اب جب پتہ لگا کہ حضور خیبر جا رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی سنائی خبر دے گئی کہ اللہ نے نبی سے خیبر کے فتح ہونے کا وعدہ بھی کر لیا ہے, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے واصابکم فتحا قریبا, ہم ایک بہت جلد آپ کو فتح نصیب کریں گے, تو اب وہ بھی آ گئے. اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا, اب جو اعراب تھے پیچھے رہنے والے وہ آ گئے, انہوں نے کہا حضور ہمیں تو بچوں نے اور گھر کے معاملات نے اور حالات نے اور اشغال نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ حضور ہم پیچھے رہنا تو نہیں چاہتے تھے, ہم تو تڑپتے رہے, بس مجبور ہو گئے, غلطی ہو گئی, بس آپ اللہ سے ہمارے لیے بخشش مانگے. تو اللہ نے فرمایا قولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں زبانوں سے کہہ رہے ہیں, ان کے دل کے اندر وہ بات نہیں ہے. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا, میرے مدنی پاک آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ کے سوا پھر کون تمہارا مالک ہے, اگر وہ تمہیں نفع دینا چاہے یا نقصان دینا چاہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے اس کو جاننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما برا, اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ تم لوگوں کا تو خیال یہ تھا کہ اب اللہ کا رسول پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے مدینہ منورہ, ان کو تو مکے والے وہی فنا کر دیں گے, وہی قتل کر دیں گے, یہ جو تم نے برے برے خیال باندھے تھے, حالانکہ تم قوم خود ہو ہلاکت والی. فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائے اور کفر کی حالت میں مر جائے, ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, آسمان و زمینوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے, جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے عذاب دے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْتَقَلْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ, اب وہ پیچھے رہنے والے کہتے ہیں, ان کو پتا لگا کہ اب تو تم غنیمت حاصل کرو گے, خیبر فتح ہو جائے گا, کہ جی ہمیں بھی ساتھ لے چلو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ بدل دے. قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا, اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہہ دیں کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے ہو. اب وہ کہتے ہیں اچھا تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے گا. اللہ نے فرمایا حسد کی بات نہیں, یہ جاہل ہیں, یہ بات کو سمجھتے نہیں. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. میرا مدنی بن عراب پیچھے رہنے والوں سے کہیں کہ بہت جلد اللہ تمہارا ایک قوم کے ساتھ مقابلہ کرائیں گے, ان کے ساتھ اگر تم نے صحیح معنی میں قتال کیا, صحیح معنی میں اللہ رسول کی اطاعت کی, تو اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دیں گے, اور اگر اس وقت بھی تم پیٹھ دے کے بھاگے جیسے حدیبیہ میں بھاگے تھے, تو اللہ تبارک و تعالی جو پھرے ان کے لیے عذاب ہے دردناک. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی معذور ہو, لیس علی الاعمى حرج, اگر نابینا ہے تو کوئی بات نہیں, بلا علی الاعرج حرج, اگر کوئی لنگڑا ہے بیچارہ جی ہاتھ پہ نہیں جا سکتا تو وہ بھی معذور ہے, بلا علی المریض حرج, اگر کوئی بیمار ہے غریب نہیں جا سکتا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. اب اللہ نے پھر وہی کہا, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جو بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے, بیعت رضوان, اور اللہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں. اللہ نے ان پہ رحمت بھیجی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب کریں گے فتح قریب. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے علاوہ بھی ہم تمہیں اور بھی غنیمتیں عطا فرمائیں گے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها واجل لکم هذه, البتہ یہ غنیمت اللہ نے جلدی تمہارے لیے مقرر کر دی. وقف ایدی الناس انکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویهدیکم صراطا مستقیما. اب وہ وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حدیبیہ میں آخر سلو پہ اللہ نے راضی کر لیا, حضور کی اونٹنی رک گئی. حضور نے فرمایا اس کو بھی اللہ نے روکا ہے جو حابس الفیل ہیں, جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا. تو بھئی اس وقت آخر روکنے کی کیا حکمت تھی؟ اگر 313 کو اللہ 1000 پہ بدر میں غلبہ دے سکتے ہیں تو وہ تو پھر بھی 1400 تھے. اس وقت بھی اگر اللہ فرشتے اتار دیتے, لڑائی ہو جاتی, اللہ اپنے نبی کی مدد فرما دیتے, لیکن اس وقت لڑائی نہیں کرنے دی, سلو ہو گئی. وجہ کیا تھی وہ بھی بیان کر دی. اللہ نے فرمایا هم الذين كفروا وصدوكم من المسجد الحرام, وہ کافر جنہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا. والهدي معقوفا لن يبلغ محله, جبکہ قربانی کے جانور بندے ہوئے تھے کہ اپنے حرم میں جا کے ذبح ہو جائیں. اللہ نے فرمایا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صحابہ کو بتا دیں کہ اگر مکے میں مرد مسلمان اور عورتیں جن کا ایمان چھپا ہوا تھا اور تمہیں ان کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے, اگر وہ جنگ ہو جاتی اور وہ مسلمان تمہارے ہاتھوں سے مارے جاتے تو ساری زندگی تانا ملتا کہ مسلمان تو اپنوں کو بھی مار دیتے ہیں, یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. اس وقت ہماری حکمت تھی کہ ہم نے تمہیں جنگ سے روک دیا, سلو کر دی. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ 13 سال نہیں بلکہ 19 سال میں اسلام اتنا نہ پھیلا جتنا حدیبیہ کی سلو کے بعد پھیلا. یعنی 19 سال میں تو 3000 آدمی مسلمان ہوتا ہے, صرف 2 سال سلو کے بعد 10000 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ پہ جاتا ہے. تو یہ اس فتح کا مقام تھا. اب جب حضور نے خیبر کی تیاری کی, حضور نے فرمایا کہ اس میں صرف وہ لوگ شریک ہوں گے جو حدیبیہ میں شریک ہوں گے. اب اعراب نے زور لگایا کہ نہیں جی ہم بھی جاتے. حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا جذبہ جہاد اتنا صادق ہے تو پھر تم ہمارے ساتھ چلو, تمہیں چلنے کی اجازت ہے. لیکن اگر اللہ نے مہربانی کی, جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہوگا اور خیبر فتح ہو گیا, اللہ نے ہمیں غنیمت دی, تو ہم مال غنیمت سے تمہیں کچھ نہیں دیں, بس تم ثواب حاصل کرو, شہادت حاصل کرو. اب جناب وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ تو جا ہی غنیمت لینے کے لیے رہتے ہیں, وہ لڑنے کے لیے تو نہیں جا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر چلایا اور بڑی مشقت کا سفر کرتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے وہ خیبر پہنچ گیا. اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حراسہ جو تھی یعنی لشکر کی حفاظت تھی, یہ ذمہ داری سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی. اور تموین جو تھی کہ بھئی لشکر کی خوراک غذا تاکہ وقت پر ان کو چیز ملے, یہ ذمہ داری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی. اب آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ خیبر جو ہے یہ اس زمانے میں بھی اور اب بھی یعنی جزیرہ عرب میں تقریباً سب سے آباد ترین خطہ جو ہے وہ خیبر تھا. اس میں بڑے آباد زرعی زمینیں تھیں, بڑے چشمے تھے, باغات تھے. اور یہودی جب مدینے سے اجلا ہوئے تھے تو ان سب لوگوں نے بھی اسی خیبر کو اپنا مستقر بنایا تھا. اب خیبر جو ہے وہ دو حصوں میں ہے, ایک حصے کو کہتے ہیں نطاق اور ایک حصے کو کہتے ہیں شق. پھر ہر حصے میں بڑے بڑے حصون تھے, حصون مانا قلعے. جیسے آپ نے دیکھا نا باب ملک عبدالعزیز سے نکلے تو آپ کو سامنے ترکوں کے زمانے کا بنا ہوا ایک بڑا قلعہ نظر آئے, کیونکہ پہلے دور میں لڑائیاں جو تھیں ہوتی تھی تیر کی, تلوار کی, نیزے کی, بھالے کی. تو اس دور میں بہت کم قسم کی بندوقیں بھی ہوتی تھیں, تو یہ قلعے جو تھے یہ بڑی حفاظت کا ذریعہ تھے. کہ اب آپ قلعے کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو تیر تو نہیں لگ سکتے, آپ کو کوئی نیزہ بھی نہیں مار سکتا, اور آپ اس سوراخ سے دیکھ رہے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کے آپ تیر مار سکتے. تو یہودی قوم جو ہے چونکہ یہ ابتدا ہی سے سرمایہ دار اور بڑی دولت مند قوم تھی, تو یہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے, بڑے بڑے برج بنائے تھے, تاکہ ان کے جو بادشاہ ہیں, ان کے جو وزراء ہیں, ان کے جو رائل فیملی کے لوگ ہوتے تھے, سردار ہوتے تھے, وہ سب ان بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے. تو نطاق میں بھی قلعے تھے اور شک میں بھی قلعے, اور ان مشہور قلعوں میں حصن سعد بڑا مشہور قلعہ, اسی طرح قلعہ زبیر بڑا مشہور تھا, قلعہ النزار بڑا مشہور تھا. یہ ان کے بڑے بڑے قلعے, بڑے بڑے حصے. اسی طرح پھر اس سے تھوڑا اگر دور جائیں تو وہ وادی آتی تھی جس کو کہتے ہیں وادی منطقہ ام القرى, یہ بھی ایک بہت بڑی آبادی تھی, بہت بڑی وادی تھی, اس میں یہود آباد تھے. اس کے ساتھ پھر ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں فدق, غصون فدق, یہ بھی یہودیوں کا علاقہ تھا, بڑے بڑے باغات تھے اور اس میں بھی ان کا قلعہ. اسی طرح ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں یہود تیمہ, یہ لوگ بھی یہود تھے اور اس علاقے میں بھی باغات تھے اور ان کے قلعے تھے. لیکن جو سب سے اہم جگہ تھی خیبر کی وہ شق اور نطاق تھا, اور اس میں جو اہم قلعے تھے وہ قلعہ اپنا ایک تو تھا حصن عامر اور ایک تھا حصن السعد اور ایک تھا اس میں حصن قتیبہ اور ایک تھا اس میں قلعۃ الزبیر اور ایک تھا اس میں قلعۃ النزار, یہ سب سے بڑے اہم. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور محاصرہ کر کے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ تھا کنانۃ ابن ابی الحقیق, اس کے پاس اپنا وفد بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری تین شرائط, ان تین شرائط میں سے جو شرط آپ کو قبول ہو ہم اس تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر آپ قبول فرما لیں ہم ماننے کے لیے تیار. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلم, اسلام لے. ہم تم سب کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی کہ تم اسلام لاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ. جب تم اسلام میں داخل ہو گئے تو بات ختم ہو, پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو جزیہ جسے آج کل مستشرقین اور اعداء اسلام مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا پراپگنڈا کرتے ہیں، جی مسلمان ٹیکس لیتے ہیں اور لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور لوگوں کو قیدی بناتے ہیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزیں بنا دیتے ہیں اور لڑکوں کو غلام بنا دیتے ہیں، عبد بنا دیتے ہیں، اور جو باقی بچ جائیں ان سے ٹیکس لیتے ہیں اور جزیہ لیتے ہیں اور یہ شور کرتے ہیں، یہ انتہائی ایک محض عداوت ہے. کون سا ملک ہے جو ٹیکس نہیں لیتا اپنے شہریوں سے؟ کوئی ایک ملک مجھے بتائے. ہر ملک ٹیکس لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے آخر اللہ کا شکر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، مثلا ہم نے ایک ملک پہ چڑھائی کی، اللہ نے فتح دی، وہاں کے لوگ جو تھے مال جو ہے وہ بھی ملا، ان کے جوان بھی ملے اور لڑکیاں بھی ملی، قید ہو گئے. اب آپ مجھے بتلائیں کہ ان کے جو قیدی ہیں، جوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا کریں؟ یا تو ان کو قتل کر دیں، دشمن ہے تو اب ان کو قتل کریں تو پھر بھی تو آپ چیخیں گے کہ جی دیکھو جی، جب بلا وجہ قیدی ہو گئے، جنگی قیدی ہیں، قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا جی قتل نہیں کرتے تو اب کیا کریں؟ ان کو ہمیشہ بٹھائے رکھیں، جیل میں خرچہ دیتے رہیں؟ یعنی اگر ہم نے 10,000 قیدی بنا لیا ہے دشمن کا، تو 10,000 آدمی کو رکھنا، ان کو 3 وقت کا کھانا دینا، ان کی رہائش، ان کا مکان، سردی گرمی، کپڑا لباس، یہ تمام اخراجات ہم کریں، ہمارے دشمن ہیں وہ. اب ہم ان کو چھوڑ دیں تاکہ اور کسی دشمن علاقے میں جا کے پھر وہ فوج لے کر ہم پر چڑھائی کریں؟ اسلام نے تو اس سے بڑا حل کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے اموال جو ہیں مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں، اور ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی بانیاں بن جائیں، اور لڑکے جو ہیں وہ عبد بن جائیں، اور ساتھ پھر اسلام نے ہر بات میں ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہ لوگ آزاد ہوں، اور اگر اسلام کے قریب رہتے رہتے مسلمان ہو جائے تو اور اچھی بات، تاکہ وہ کسی کی حفاظت میں آئے، کسی کی جائے پناہ میں. اسلام نے اگر جزیہ رکھا ہے تو اس جزیے کے لیے ذمہ داری ہے اسلام کی کہ ان کی حفاظت کرے گا، ان کا پہرا دے گا، ان پر دشمن حملہ کرے تو یہ ان کی طرف سے لڑیں گے. اسی لیے ایسے واقعات موجود ہیں تاریخ اسلام میں کہ جب بعض لوگ ایسے حالات ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ کافروں کو پیغام بھیجا کہ اب ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اتنی لشکر نہیں ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کر سکیں، لہذا جزیہ بند کر دو. جب ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم ٹیکس کیوں لیں آپ سے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شرطیں ہیں، اسلام یا جزیہ و امت سیف، اگر یہ دونوں تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر میدان میں مقابلہ ہوگا تلوار کے ساتھ، پھر فتح شکست اللہ کے ہاتھ. انہوں نے کہا، کافروں نے، یہودیوں نے، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کی باتیں ہمیں پہنچ گئی ہیں، ہمیں بھی ٹائم دے، ہم غور کریں، ہم غور کرنے کے بعد جو حقیقت ہوگی، جو بات درست ہوگی، اس کے بارے میں ہم آپ کو مطلع کریں. وہ واپس آ گئے. خدا کی شان یہ ہے کہ بھی مسلمان تو اب وہ قاصد تھے، واپس آ گئے مطمئن ہو کر کہ بھی آخر جواب دیں گے نا، اس کے بعد جنگ ہوگی. لیکن یہودی چونکہ غدار و مکار قوم تھی، ابھی وہ حضرات واپس اپنے خیمے میں پہنچے اور انہوں نے جناب قلعے سے نکل کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اب مسلمان تو اس حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اس حملے کا اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. لیکن اللہ نے مہربانی کی کہ مسلمان بیدار ہوئے، مسلمان تیار ہوئے، پھر مقابلے پہ ڈٹ گئے. اور آخر یہ ہوا کہ جب شام کا وقت آیا تو یہودی جو تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس قلعے میں چلے گئے، اور قلعے میں داخل ہو کر قلعہ بند کر دیا. لیکن سب سے پہلا غدر جو تھا ان کا سامنے آ گیا کہ بھئی ہم نے وفد بھیجا ہے، آپ شرائط قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ اس کے بعد باقاعدہ اعلان جنگ ہوتا. محمود ابن مسلمہ ایک صحابی تھے، وہ اسی اثنا میں لڑتے 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 اور رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو وہ یہودیوں کے ایک قلعے کی دیوار کے نیچے جا کے تھک کے بیٹھ گئے. نے کہا تھوڑا سانس لے لوں اور پھر چلا جاؤں. ان یہودیوں کو جو پتہ چلا تو ان کا ایک بہت بڑا ماہر جنگجو آدمی تھا جس کا نام مرحب تھا، یاسر مرحب، یہ بڑے ان کے مشہور لوگ تھے. وہ مرحب باہر نکلا اور اس نے آ کے تلوار سے حملہ کیا، محمود ابن مسلمہ جو تھے وہ بیچارے اتنی تلوار لگی زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں بیچارے وہاں سے بھاگے, لیکن اپنے خیمے اپنے کیمپ تک پہنچتے پہنچتے شہید, اور یہ سب سے پہلے شہید ہوئے جنگ خیبر. اسی اثنا میں بنو غطفان, وہ جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, جن کے سردار کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا الاحمق المطاع, یہ ہے تو احمق لیکن ہے ایسا بے وقوف کہ اس کی لوگ مانتے ہیں, بہرحال وہ اپنا لشکر لے کے نکلا کہ میں یہودیوں کو مدد کو پہنچوں کیونکہ یہودی ہمارے حلیف ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وفد بھیجا, آدمی بھیجا کہ بھئی تم عقل کرو, تمہارے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہو رہی, ہم تو خیبر کے یہودیوں پر رہا لڑائی کر رہے ہیں اور تم بنو غطفان کہاں یہاں سے ہم سے بھی زیادہ دور ہو مدینہ منورہ سے, تم کیوں خام خالص کر لے کے آ رہے ہو, عقل کرو. اچھا چلو ایسا کرو کہ تمہارے ساتھ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھا پھل جو ہے اللہ نے ہمارا خیبر ہمیں فتح کر دیا تو سال میں جو پھل ہوگا آدھا تمہارا آدھا مسلمانوں کا, لیکن تم اپنے لشکر لے کے واپس جاؤ. اس نے کہا جی عجیب بات ہے, خیبر فتح نہیں ہوا اور آدھا پھل آپ مجھے دے رہے ہیں, میں کیسے مان لوں. انہوں نے کہا اچھا بھی اگر خیبر فتح ہو گیا آخر معاہدے میں تو رسک لینی پڑتی ہے نا, ہم تمہیں پورا خیبر کا ایک سال کا پورا پھل دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی میرے یہود حلیف ہیں, میں تو ان کی مدد میں نہیں رکتا. حضور کو اطلاع ملی کہ وہ ظالم نہیں رکتا, اور اس کے پاس بڑا جنگجو لشکر تھا 4000 لڑاکا. ابھی وہ راستے میں تھے اور ان کا یہ احمق المطاع جو سردار تھا یہ تو خیر اپنے گھوڑے پہ جلدی سے پہنچ گیا, خیبر میں داخل ہو گیا اور یہودیوں کے سرداروں کے پاس پہنچ گیا, لشکر تو بہرحال وہ قافلے کی رفتار تھا. اب جناب رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی ہے سر خسار خن, ایک آواز دینے والے نے بڑے زور سے آواز دی یا بنو غطفان اولادکم ونساؤکم, بنو غطفان تم اپنے بیوی بچوں کا فکر کرو, کہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہو, بیوی بچے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, بتایا وہ کیا ہو گیا. اب وہ آواز پورے اس مسکر میں گونجی, وہ اٹھا بھی تم نے سنی. اس نے کہا اسے بندہ ڈھونڈو, گھوڑے دڑاؤ, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, کوئی آدمی نہیں ملتا. انہوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ادھر آ گئے نا, اور مدینہ منورہ سے حضور سارے مسلمانوں کو تو لے کے آئے نہیں, 1400 آدمی لائے ہیں صرف, باقی 2-3 ہزار آدمی تو وہاں موجود ہیں, انہوں نے ہمارے بچوں کو حملہ کر, ہم تو برباد ہو گئے مارے گئے. انہوں نے لشکر واپس کیا اور ایک آدمی بھیج دیا اپنے سردار کے پاس کہ بھی ہمارے گھروں پہ حملہ ہو گیا ہے, ہم اپنا لشکر لے کے واپس جائیں. وہ لشکر لے کے واپس چلا گیا اور یہ یہاں بیٹھا یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے کہ میرا لشکر آ رہا ہے. اسی اثنا میں اطلاع ملی کہ تمہارے تو اپنے قبیلے پہ حملہ ہو گیا, یہ بھی بھاگا پھر واپس. یہودی نے کہا کہ جاؤ تم پہلے اپنی خبر تو لو. اسی اثنا میں دو دن کے بعد مرحب نکلا قلعے سے اور مبارزت کی دعوت دی کہ میں ہی مبارزنی, کون ہے جو میرے مقابلے میں. حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالی, لیکن محمد ابن مسلمہ وہ جو محمود ابن مسلمہ تھے نا, ان کے بھائی تھے دوسرے محمد, ایک تو محمود تھے اور ایک دوسرے تھے محمد ابن مسلمہ, وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا علی مہربانی کرو تم اس کے مقابلے پہ نہ جاؤ, ھذا الرجل الذی قتل اخی, یہ وہی بدبخت ہے جس نے میرے بھائی کو مارا ہے, تو اس کے مقابلے کا مجھے حق. حضرت نے فرمایا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, بات تو یہ ہے کہ کافر ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے, اس نے دعوت مبارزت دی میں نے قبول کر لی. انہوں نے کہا مہربانی کریں آپ ذرا پیچھے. حضرت علی پیچھے رکے. تاریخ میں یہ بات بڑی مشہور کر دی گئی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے جو تھے حضرت علی تھے, حالانکہ یہ بات حقیقت نہیں, یہ روافض کی ایک کہانی بنی ہوئی ہے. چونکہ مرحب ایک بہت بڑا معروف ان کا بہادر تھا, 80 سال اس کی عمر تھی اور بڑا قوت و طاقت والا آدمی تھا, یعنی اللہ معاف فرمائے اس کی تاریخوں میں عجیب عجیب واقعات آتے ہیں کہ کبھی غصے میں آ کر اگر وہ تلوار مارتا تو درخت جو تھے نا ان کا درختوں کا تنہ جو ہے تنے سے تلوار نکل جاتی تھی. اس لیے پھر انہوں نے ایک شہرت دی, ورنہ یہ بات ہے نا کہ حضرت علی اگر اس کو ماریں یا نہ ماریں حضرت علی کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی, بس ایک تاریخی بات. تو تو محمد ابن مسلمہ نے جب مقابلہ کیا تو صحابہ کہتے ہیں واللہ ما رأینا, خدا کی قسم ہم نے بھئی ایسی جنگ نہیں دیکھی کہ دو گھنٹے متواتر ہو گئے اور برابر کی تلواریں چل رہی ہیں, اور حتیٰ کہ لڑتے 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 گھوڑوں سے اتر آئے, ایک درخت کے قریب آئے, درخت کی ساری ٹہنیاں اڑ گئی, ٹنڈ منڈ ہو گیا درخت, کبھی وہ ادھر کبھی وہ ادھر کبھی وہ ادھر, ایک دوسرے پہ اتنے تیزی سے حملے کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی لڑائی ہم نے نہیں دیکھی, جتنے بہادر ہیں ادھر بھی ادھر بھی سب دنگ کھڑے. کمال ہے. اور محمد ابن مسلمہ میں ایک نوجوان آدمی ہے اور وہ اتنا پرانا تجربہ کار ہے, لیکن برابر کی تلوار ٹکرا رہی ہے, اور آخر اللہ پاک نے مہربانی یہ کی کہ محمد ابن مسلمہ کو خدا نے موقع دیا, انہوں نے تلوار ماری تو اس کی ایک ٹانگ کٹی. جب مرحب کی ٹانگ کٹی تو گر گیا. سیدھی سی بات ہے بھائی, ایک آدمی کا ایک ٹانگ کٹ جائے اور اتنی بلیڈنگ بھی ہو رہی ہو, خون بھی ہو رہا ہو, جائے کتنا بڑا بہادر. جب وہ گرا درخت کے نیچے تو محمد ابن مسلمہ نے غصے میں آ کر دوسری ٹانگ بھی کاٹ, اس کی دوسری ٹانگ جب کٹی اور محمد ابن مسلمہ کھڑے, اس نے کہا فقتلنی, انہوں نے کہا دیکھو میں ہار گیا, مجھے قتل کر دو, اب مجھے کیوں عذاب دے رہے ہو, مجھے کیوں عذاب دے رہے ہو, بھی تم نے میری ایک ٹانگ کاٹ دی پھر دوسری ٹانگ کاٹ دی, اب میں اٹھ کے لڑنے کے قابل ہوں یا میں اٹھوں گا یا لڑوں گا, فقتلنی, میری گردن پہ تلوار پھیرو, مجھے چھڑاؤ, بس میں مان گیا کہ میں ہار گیا. محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ نہیں, میں بھی تمہیں اسی طرح تڑپتے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے میرا بھائی تڑپتے ہوئے خیمے میں گرا تھا, تم نے بھی تو میرے بھائی کو وہاں قتل نہیں کیا نا, زخمی کر کے بھگا دیا تھا. تو اسی اثنا میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پاس کھڑے تھے, انہوں نے کہا محمد ابن مسلمہ دشمن ہے, مر گیا ہے, اب مردے سے کیا مقابلہ ہے, تو حضرت علی نے بڑھ کے گردن کاٹ دی. اس وجہ سے تاریخ میں یہ آیا کہ مرحب کا قاتل جو ہے وہ حضرت علی, ان کے مقابلے پہ پھر ایک بہت بڑا جو ان کا جنگجو تھا یاسر وہ نکلا, یہ مرحب کا بھائی تھا, وہ جب میدان میں نکلا تو اس نے کہا بھائی یہ بارش نہیں, میرا مقابلہ کون کرے گا, تو حضرت زبیر, بی بی صفیہ دوڑی, زبیر بیٹے تھے ان, اور بی بی صفیہ جو ہیں وہ عمت رسول اللہ ہیں, انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں, یا رسول اللہ یا رسول اللہ مہربانی کرے میرے بیٹے کو اس ظالم کے مقابلے میں نہ جانے دیں, وہ تو بہت بڑا یعنی خیبر کا مانا ہوا شاہ سوار ہے, اور میرا بیٹا جو ہے زبیر وہ تو نہ تجربے کار ہے, جوان آدمی ہے, وہ تو ابھی تلوار پکڑنی سیکھ رہا ہے, مہربانی کریں اس کو روک دیں, میرا بیٹا مارا جائے گا. آپ نے فرمایا صفیت بل یقتلہ ابن کے زبیر, آپ نے فرمایا کیوں گھبراتی ہو, تمہارا بیٹا اس کو مارے گا, مت گھبراؤ. اب جناب جنگ ہوئی, صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ زبیر نہ تجربے کار ہے, نیا آدمی ہے, اور یاسر اتنا تجربے کار ہے, لیکن اس بے جگری سے زبیر لڑا اور نتیجہ یہ نکلا کہ زبیر نے پار یاسر قتل ہو گیا. ففریع المسلمون نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ ان کے دو سردار مارے گئے. یہودی نے کہا بھی قلعے بند کر دو, بس اب ہم اس طرح نہیں لڑتے مسلمانوں کے ساتھ, جو بھی ہمارا بندہ جاتا ہے ان کا ایک نوجوان آگے مار دیتا ہے, اور اگر اسی طرح ہمارے پانچ دس آدمی اور مارے گئے تو پھر تو پورے یہودیوں میں بات پھیل جائے گی کہ یہودی مر گئے یہودی مر گئے, ہم تو شکست کھا جائیں گے, لہذا واپس قلعے میں آ جاؤ ہم نہیں لڑتے. اس کے بعد مقابلہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں مہربانی کی, صحابہ نے حملہ کیا تو وہ جو سب سے پہلا ان کا حصن عامر تھا, اللہ نے اللہ کی رحمت سے مسلمان اس میں داخل فتح ہو گیا, اور یہود جو تھے اس سے نکل کر حصن ساتھ میں تھا, جو فرار ہو گئے جو بھائی وہاں کچھ نہ کچھ سامان جو تھا وہ بھی مسلمان,